یشعر عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کہیں، جس کا عنوان ہے سکون دل در مجلس سے اہل دل. سیوا تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں سیوا سے غم جان و دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں. یہ دنیا والے تو بے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے. پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا، دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں. یہ بت جو محتاج ہے سرا بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں. یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا. یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، بے گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر، مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر، تو ان کے در کو مسکن صمیم دل سے کیوں بن، صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جا، کسے غم جان و دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں،
اشعار عارف اللہ شیخ العرب العجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب دامت برکاتہ ہوں گے.
خوشی تیری امان دو جہاں ہے، خوشی تیری امان دو جہاں ہے، تیرے تاب زمین و آسماں ہے، تیرے تاب زمین و آسماں ہے، خوشی تیری امان دو جہاں ہے، تیرے تاب زمین و آسماں ہے، تیرے تاب زمین و آسماں ہے، محبت کی یہ کیسی داستاں ہے، محبت کی یہ کیسی داستاں ہے، فدا جس پر زبان عاشقاں ہے، فدا جس پر زبان عاشقاں ہے، سر عاشق اور ان کا آستاں ہے، سر عاشق اور ان کا آستاں ہے، جبین عشق رشک آسماں ہے، جبین عشق رشک آسماں ہے، خوشی تیری امانِ دو جہاں ہے، تیرے تاب زمین و آسماں ہے، گناہوں کا اگر بار گرا ہے، گناہوں کا اگر بار گرا ہے، تو بحر مغفرت بھی بے کرا ہے، تو بحر مغفرت بھی بے کرا ہے، گناہوں کا اگر بار گرا ہے، گناہوں کا اگر بار گرا ہے، تو بحر مغفرت بھی بے کرا ہے، تو بحر مغفرت بھی بے کرا ہے، تیری ناراضگی میں موت پنہاں، تیری ناراضگی میں موت پنہاں، خوشی تیری حیات جاویدہ ہے، خوشی تیری حیات جاویدہ ہے، جہنم سے اشد خفگی ہے تیری، جہنم سے اشد خفگی ہے تیری، رضا تیری مجھے رش کے جنا ہے، رضا تیری مجھے رش کے جنا ہے، خوشی تیری امانِ دو جہاں ہے، تیرے تاب زمین و آسماں ہے، گناہوں پر جسارت بھی بری ہے، گناہوں پر جسارت بھی بری ہے، مگر مایوسیا کفر آیا ہے، مگر مایوسیا کفر آیا ہے، گناہوں پر جسارت بھی بری ہے، مگر مایوسیا کفر آیا ہے، مگر مایوسیا کفر آیا ہے، بدون توفیق تیرے دل ہے مردہ، بدون توفیق تیری دل ہے مردہ، کرم سے تیرے یہ آہو فواں ہے، کرم سے تیرے یہ آہو فواں ہے، تیری توفیق کا صدقہ ہے یا رب، تیری توفیق کا صدقہ ہے یا رب، جو تیری یاد میں مشغول جا ہے، جو تیری یاد میں مشغول جا ہے، خوشی تیری امانِ دو جہاں ہے، تیرے تاب زمین و آسماں ہے، یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا، یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا، جو تیری حمد میں رتب اللسان ہے, جو تیری حمد میں رتب اللسان ہے. یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا, جو تیری حمد میں رتب اللسان ہے. جہنم سے اشد خفگی ہے تیری, رضا تیری مجھے رش کے جنا ہے. گناہوں کا اگر بار گرا ہے تو بحر مغفرت بھی بے کرا ہے, تو بحر مغفرت بھی بے کرا ہے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد. الحمدللہ, جن کو اشعار سے مناسبت ہوتی ہے وہ اشعار کی زبان کو خوب سمجھتے ہیں, اور یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات جو بات ہم ایک گھنٹے میں کہیں گے جا کے اشعار میں لمحوں میں بیان ہو جاتی ہے. اب اس کی تشریح جس قدر بھی کوئی چاہے کرے, اور حدیث میں فرمایا بھی کہ بھی اشعار جو ہے وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ہر شعر جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو اس سے دھوکا لگتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, والشعراء یتبعہم الغاؤون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, کہ اس میں اللہ نے شعراء کی مذمت کی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان و زمین کی ہانکتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی ایسی باتیں کہتے ہیں اپنی محبوب کی شان میں کہ بھئی میں تیرے لیے ستارے توڑ کر لا دوں گا, اور تیرا چاند جیسا چہرہ ہے, اور یہ ہے ویسے, اور ہم ایسے ہیں ویسے ہیں, جنگل کے بھینسے ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں. تو شاعری عام طور پر بے تکی باتیں ہوتی ہیں, تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھئی اشعار کی مذمت بھی کی گئی ہے, پھر اشعار کیوں پڑھے جاتے ہیں, کیوں کہے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ دو آیتیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں, اس سے اگلی آیت نہیں پڑھتے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس میں استثناء ہے ان شعراء کا اور ان اشعار کا کہ جو اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہوتے ہیں, یا جو لوگ صحیح ایمان والے ہیں, اور ان اشعار سے انسان گمراہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ پاتا ہے, تو ایسے اشعار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شعر سنایا, آپ نے فرمایا کہ اور سناؤ, میں نے ایک اور سنایا, آپ نے فرمایا ہی اور سناؤ, پھر میں نے سنایا, آپ نے فرمایا اور سناؤ, اور اس طرح میں نے سو بیت, سو اشعار سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے سنا, اور ہر شعر پہ کہا کہ اور سناؤ اور سناؤ. اگر ایسے ہی مضموم ہوتا تو آپ کیوں سنتے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ ممبر مجلس میں مسجد میں بچھوایا جاتا تھا, جس میں آپ اشعار پڑھا کرتے تھے, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے نبی کی تعریف میں, اور جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کے حجم میں اور مذمت میں جو اشعار کہتے ہیں, اے احسان تم اس کو جواب دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ, یعنی حضرت احسان بن ثابت پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. تو اس لیے سننا سنانا دونوں ہی محمود ہے, بشرطے کہ ایسی غفلت نہ ہو کہ آدمی آخرت سے غافل ہو جائے. اور لازمی بات ہے کہ یہ وہ اشعار ہیں ہی نہیں کہ جس سے آخرت سے غفلت ہوتی ہو, وہ تو وہ اشعار ہیں کہ جس میں آدمی بے تکی ہانکتا ہے, ادھر ادھر کے آسمان و زمین کے قلابے ملاتا ہے. تو یقیناً وہ اشعار قابل مذمت ہوتے ہیں, اور ان اشعار کا پڑھنا اور سننا یہ جائز نہیں ہوتا. اس لیے ان اشعار کے ذریعے جس سے اللہ اور رسول کے احکامات سے آگاہی ہوتی ہے یا دل نرم ہوتا ہے, ذکر میں بھی ہم بعض اشعار جو پڑھتے ہیں تو ذکر میں اشعار پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں تو آتے نہیں تو ہم ذکر ہی نہیں کریں, تو ذکر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو ہمارے حضرت والا کا ایک انداز ہے, اور چونکہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں, موم ہوتے ہیں, اس لیے ان کو پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے اصل تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں, کثرت سے کریں. اذکروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا, صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور یہاں صبح و شام کا مطلب یہ نہیں کہ دوپہر میں نہیں کرو, مطلب صبح و شام کہنے کا مطلب ہے ہر وقت اللہ کی اللہ کو یاد کرو. اب یہاں جو ابھی ایک شعر پڑھا کہ اختر جو ہے وہ آپ کے ذکر میں جو ردب اللسان ہے, اللہ یہ آپ کا فضل و کرم ہے. ردب اللسان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان آپ کے ذکر سے گیلی ہر وقت ہم وقت رہے. ایک تو یبوست ہوتی ہے نا خشکی, خشکی میں تو پانی پینے کو جی چاہتا بار بار, لیکن اگر ردب اللسان ذکر ہی سے اللہ تعالیٰ پیاس بھی بجھا دیتے ہیں. ایسا ذکر ہے اللہ ہم تیرا کرتے ہیں کہ ہماری زبان تیرے ذکر سے تر ہے. تو یقیناً یہ مقصود بھی ہے مطلوب بھی ہے, اللہ کا ذکر کرنے کا خود حکم ہے. اس لیے اصل تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو. میں نے یہ بات بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ ایک تو وہ تسبیح ہوتی ہے جو آدمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی ذکر ہے, لا الہ الا اللہ پڑھتا یہ بھی ذکر ہے, لیکن ایک یہ بھی ہے کہ احکام خداوندی کے مطابق ذکر کرتا ہے, احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارتا ہے, جس میں اپنی بیوی سے اچھے تعلقات, اپنے بچوں پر رحمت اور شفقت, اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے نان نفقی کی فکر حلال ذریعے سے اور حلال طریقے سے دائرے میں رہتے ہوئے اور ان کی خواہشوں کا احترام جائز طریقوں سے کرتے ہوئے, یہ سب ہی اللہ کا ذکر ہے. کیونکہ ورنہ آدمی اگر اس میں حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے گا تو ذکر ختم, پھر ذکر نہیں رہے گا, اس نے اللہ کو یاد نہیں رکھا. جب اللہ کو یاد رکھیں گے تو حلال کی فکر ہوگی, حلال کی فکر ہوگی تو سمجھ لو اللہ کو یاد رکھا اس نے, کبھی حرام نہ ہو, جھوٹ نہ بولنے میں کاروبار میں. اگر ہم اپنے اوپر یہ طے کر لیا جھوٹ نہیں بولیں گے, اب جھوٹ نہیں بول رہے تو نہیں بول رہے تو کیا, یہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے نا, کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے. اور یہ ایک ایسا مرض ہے جھوٹ بولنا کہ اللہ معاف کرے, کسی کو اگر لگ جائے تو پھر ساری برائیاں اس میں جمع ہو سکتی ہیں. سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی نصیحت ہو, آپ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو. تو کہا کہ بس تم اس پہ عمل کر لو, مطلب اس نے کہا کہ میں باقی چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتا, کوئی ایک چیز بتا دیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جھوٹ مت بولو بس. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو میں کر لوں گا. تو سمجھے کہ بہت آسان سی بات ہے. اب جب وہ چونکہ عادتیں ان کو بہت ساری خراب لگی ہوئی تھی, اب اس خراب عادت کی طرف جانے لگے تو اب دل میں خیال آیا کہ بھئی کر تو لوں گا میں یہ, کل کو اگر حضور نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا تھا, اب میں جھوٹ تو بولوں گا نہیں, کہوں گا ہاں جی کیا تھا, تو بڑی شرمندگی ہوگی, سو چھوڑ دیا. اسی طریقے سے ایک ایک کر کے اس جھوٹ کی وجہ سے ساری برائیاں چھوٹ گئیں, کیونکہ انہیں اس بات کا استحضار ہو گیا کہ اگر میں نے یہ کام کیا جو یقیناً اللہ رسول کو ناراض کر دینے والا ہے اور مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا, جھوٹ کا میں نے وعدہ کر لیا کہ نہیں بولوں گا, جب سچ بولوں گا تو یقیناً میں کہوں گا کہ ہاں جی میں نے شراب بھی پی, میں نے جھوٹ بھی بولا, میں نے یہ کام بھی کیا, میں نے وہ کام بھی کیا, تو یہ سب چیزیں تو اللہ کے رسول کو ناراض کر دینے والی ہیں. تو اس لیے بعض اوقات ایک بات سے پورے دین پر آدمی عمل کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جھوٹ مت بولو. تو دیکھیے یہ جھوٹ نہ بولنا, اب جو ہم جھوٹ نہیں بول رہے یہ اس کا عہد کر لیے, کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے کہ اللہ کو تو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں نے وعدہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اس لیے ایک چیز پر ہم جو جھوٹ بولیں گے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے دل سے نکل گیا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باہر ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب کوئی آدمی ایسے اعمال کرتا ہے جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے, لیکن اگر نہیں کرتا تو کس لیے نہیں کرتا؟ اللہ کے ڈر سے. اللہ کے ڈر سے جب نہیں کرے گا, یہی اللہ کی یاد ہے, یہی اللہ کا ذکر. ذکر کا مطلب ہی یاد کرنا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر لامحدود ہے, لیکن پھر بھی زبان کو بھی, یعنی ہم اپنے عمل کو بھی, اپنے اعضاء کو بھی اللہ کی یاد میں مصروف رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان اعضاء میں زبان بھی داخل, اس کو بھی مصروف رکھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. تو اس میں اشعار کا پڑھنا ضروری نہیں ہے, البتہ اگر کسی کو یاد ہوں تو چونکہ وہ اشعار بعض اوقات دنیا سے بے رغبتی کا ذریعہ بنتے ہیں, سبب بنتے ہیں, اس لیے ان اشعار کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑے گی, محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, دنیا حاصل کرنا چاہیں تب بھی محنت کرنی پڑے گی. جو دنیا حاصل کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک بیچارے, ان سے پوچھو کس طرح وہ اپنے اوقات کو گزارتے ہیں, کیا کچھ سوچتے ہیں, کیا کچھ پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں, تب جا کے ان کے پاس پیسہ آتا ہے. تو دنیا حاصل کرنے میں بھی ایسا نہیں کہ محنت نہ ہوتی ہو، اور دین حاصل کریں گے تب بھی محنت ہوگی، محنت کے بغیر تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اس لیے محنت کی عادت ڈالیں اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ، یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں اگرچہ، لیکن فائدے کے لیے میں عرض کر دوں کہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ ایک بات اور بھی ہے کہ ہر چیز میں شر بھی ہوتا ہے اور ہر چیز میں خیر بھی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز اٹھا لیں، شر اور خیر سے خالی نہیں ہے، دنیا ہو یا کوئی اور چیز ہو، لیکن شر ذات کے اندر موجود ہوتا ہے، خیر باہر سے لا کر ڈالنی پڑتی ہے. مثلا روٹی ہے، روٹی کی ذات میں شر تو اس کی ذات میں موجود ہے، یعنی فائدے کی چیز ہے، ہمارا پیٹ بھرتی ہے، لیکن اگر بہت زیادہ کھا لی جائے تو بعض اوقات بدہضمی کا سبب بن جاتے ہیں، آدمی کو موشن شروع ہو جاتے ہیں، کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں حالات کے وجہ زیادہ کھا گیا، حالانکہ کھایا تو اس نے پیٹ بھرنے کی چیز تھی، لیکن اتنا زیادہ کھا لیا کہ وہی چیز شر کا سبب بن گئی. تو دیکھیے، اگر کم کھاتا تو خیر کا ذریعہ ہوتی. تو یہ روٹی جو ہم کھاتے ہیں اس میں خیر بھی ہے شر بھی، پانی جو پیتے ہیں یہ بھی خیر اور شر کا سبب ہے. یہی پانی ڈوب جاؤ تو زندگی ہار جاتا ہے انسان، حالانکہ یہی پانی اگر پیتا ہے تو پیاس بجھتی ہے. تو اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. تو اب اگلی بات یہ ہے کہ لیکن خیر لا کے ڈالنی پڑتی ہے، شر پہلے سے موجود ہوتی ہے. اب مثلا آپ روٹی کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ نرم رہے گرم رہے تو اس کو لپیٹیں گے دسترخوان میں، پھر ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بھی رکھیں گے، پھر اس کو کسی اچھی جگہ میں اندر رکھ دیں گے تاکہ یہ گرم رہے، ہاٹ پاٹ وغیرہ میں بعض لوگ رکھتے ہیں، اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ گرم رہے. لیکن اگر آپ اس کو گرم ورم کرنا نہیں چاہتے، ایسے ہی چھوڑ دیں، شام تک سوکھ جائے گی، تو پتہ چلا کہ اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت ہی نہیں. تو شر تو پہلے سے موجود ہے اس کی ذات میں، آپ خالی چھوڑ دیجئے، سوکھ جائے گی. لیکن اگر آپ چاہیں کہ نرم رہے گرم رہے کھانے کے قابل رہے، پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پھر اس کو لپیٹنا اور سب کچھ کرنا. آپ سالن سڑے نہیں، تو نہ سڑنے کے لیے تو محنت ہے، کہیں فریج میں رکھتے ہیں، کہیں اگر فریج کسی کے پاس نہیں ہے تو بھائی اس کو ذرا پکا لو بھائی، دو تین دفعہ ابال آ جائے، سڑ نہ جائے. پھر اس کو بھی گرمیوں کے دن ہے تو ذرا بھائی چھیکے میں لٹکا دو، کہیں ایسی جگہ رکھو کہ ہوا لگتی رہے. لیکن آپ چاہیں کہ سالن سڑ جائے تو محنت کرنی پڑے گی اس کی، کوئی خاص بازار سے کوئی چیز خرید کے لا کے اس میں ڈال دو کہ بھائی سڑ جائے، چھوڑ دیجیے، ایسے ہی سڑ جائے گا. اس سے پتا چلا کہ سڑان تو اس کی ذات میں تھی، شر تو موجود تھا، لیکن اس کی خیر اگر تو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر خوشبو برقرار رہے، اس کا ذائقہ برقرار رہے، اس میں سڑان نہ ہو، تعفن نہ ہو، بدبو نہ ہو، اس میں جھاگ نہ پیدا ہو، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سڑ جائے تو سڑنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، شر تو اس کے اندر پہلے سے موجود. باغیچہ ہے آپ نے لگایا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. کہیں جناب کے نرسریوں میں جاتے ہیں، مختلف قسم کے مہنگے جو ہے وہ پودے خرید کے لاتے ہیں، پھولوں کے بھی اور دوسرے بھی، اور اسی طریقے سے مالی کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ بھائی ساتھ چلنا تم ہمارے، ذرا اچھے اچھے پودے دلوانا. ایک مالی بھی آپ نے رکھا، اس کو ماہانہ یا روزانہ کی بنیاد پر یا جس دن وہ آتا ہے اس کی بنیاد پر آپ پیسے دیتے ہیں. پھر اس سے جو ہے وہ کیاریاں کھدوانا اور پودے لگوانا اور گھاس کٹوانا اور پانی وقت پر دینا، اس کے لیے آدمی کی ضرورت ہوتی کہ نہیں؟ تب جا کے آپ کو ایک ہرا بھرا باغ اور خوبصورت سا باغیچہ گھر میں نظر آئے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ گھاس پھوس بالکل سڑ سڑا جائے، ختم ہو جائے، بتائیے کسی مالی کو رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ذرا 2000 روپے جو ہے روزانہ پر یا ماہانہ پر ایک مالی رکھیں تاکہ یہ پودے ہمارے سوکھ جائیں؟ کبھی رکھا کسی نے؟ آج تک کسی ضرورت نہیں ہے، خود بخود چھوڑ دیجئے، پانی دینا بند کر دیں، مالی اس کی تلاش خراش نہ کرے، ساری اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، پتے ختم ہو جائیں گے، سوکھ ساکھ کے ختم ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ اس میں اگر خیر لانا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ اس کی جو ذات میں شر ہے وہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، محنت چھوڑ دیجئے، خود بخود ٹون مون ہو جائے گا. اسی طریقے سے انسان ہے ہم سب، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسان بنیں، پھر مسلمان بنیں، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنیں، تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، بزرگوں کی خدمت میں جانا ہوگا، صحبتیں اٹھانی ہوں گی، مربیوں کے پاس جانا ہوگا اور ان سے اپنا تزکیہ کرانا ہوگا، تب انسان جا کر کہیں تربیت کے بعد کچھ بنتا ہے۔ لیکن اگر نہ بننا چاہیں تو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے، کیا ضرورت ہے کہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے بھی؟ بات یہ کچھ بننے کے لیے تو کہیں جانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم تو جاہل بننا چاہتے ہیں، تو آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اسکول اس لیے کھلا ہو یا کوئی مدرسہ کے جرم یہاں جاہل بنائے جاتے ہیں۔ عالم بنانے کے لیے تو اسکول ہیں، تربیت گاہیں تو ہیں، لیکن بگاڑنے کے لیے کسی اسکول کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ ایسی چھوڑ دیجیے، خود بخود بگڑا بگڑایا ہو، ماحول اس کو ایسا بگاڑ دے گا کہ بس اللہ یعوذ باللہ۔ یہی انسان جب نفع پہنچاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی انسانوں کے لیے خیر خواہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہی انسان جب شر پھیلانے پر آ جائے تو آج آپ دیکھ لیجیے، دندناتے پھرتے ہیں، ایک آدمی ہاتھ میں بندوق لے کے آتا، ساری دکانیں بازار سناٹا چھا جاتا ہے۔ اتنا بڑا کراچی جس میں 1.5-2 کروڑ لوگ رہتے ہوں، وہاں پر جناب چند جو ہے وہ لڑکے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھائے اور گالیاں الگ دیتے پھرتے ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں۔ یہ جب شر پھیلاتا ہے ایسا پھیلاتا، جس کو چاہے مار دیا، جس کو چاہے کاٹ دیا، جس کو چاہے گالی بک دی، مادر پدر آزاد۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ بھگتیں گے بھگتیں گے، ابھی تو حیوان بنا ہوا ہے نا، کیونکہ کسی کے پاس گئے نہیں تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، وہ اپنے آپ کو اس سے ماورا سمجھتے ہیں، نتیجتاً تباہ و برباد ہو رہے ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دنیا کے لیے جس طرح محنت کرتے ہیں دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ صحبت کے بغیر، مجلسوں میں حاضری کے بغیر، اس نیت سے آدمی جب تک نہیں جاتا کہ میں اس صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا، اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر لوگ عالم بھی بنا دیتے ہیں، مولوی بھی بنا دیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو یا خود کسی مجلس میں اس غرض سے جانا کہ باقاعدہ میں ان کی اس مجلس میں جا کر صحبت یافتہ بنوں، ان سے سیکھوں، اس کی نیت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کم از کم جس مجلس میں جائیں اپنی نیت کو درست کریں، وہاں مقصد ہی اپنی اصلاح ہو کہ بھی دین کی بات سنیں گے، انشاءاللہ جو بات ایسی نظر آئے گی کہ جو ہمارے اندر قابل اصلاح ہے تو ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ایک ایک مسئلہ اگر آدمی پوچھتا رہے، اگر پورے سال کرتا رہے، 360 مسئلے انسان کو آ جائیں گے۔ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، ایسے میرے سامنے بے انتہا مثالیں ہیں کہ کوئی بچے عالم نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسجد میں آتے رہنے سے اور مسائل پوچھنے کی وجہ سے وہ بہت سے جاننے والوں سے آگے نکلے ہیں، الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ، اور پورا عالم ہونا کوئی فرض اور واجب بھی نہیں ہے۔ اصل تو یہ کہ دین کی سوجھ بوجھ ہو جائے، حلال و حرام کہ ہمیں سمجھ آ جائے، جب مسئلہ نہیں معلوم ہو معلوم کر لیجیے، آسانی کے ساتھ آسانی کا مسئلہ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فصل و اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے معلوم کر لو جس کو معلوم، لیکن معلوم اسی سے کرو جس کو معلوم۔ حضرت خان رحمۃ اللہ نے ایک مثال دی کہ بھئی کوئی آدمی اگر کسی حکیم صاحب کے پاس جائے، حضرت نے نام لکھا حکیم محمود کے پاس مثلا کوئی آدمی جائے اور جا کے وہ اپنا علاج کرائے، تو یقیناً وہ ان کے بدن کا علاج کرے گا، لیکن اگر کوئی باہر تمہیں کوئی چمار ملے، چمار سے چمار اس کو کہتے ہیں جوتے گانٹتا جو، آج کل سب کے نام بدل گئے ہیں، جمعہ دار کو اصل میں بھنگی کہتے ہیں، لیکن ہم وہ کہتے ہیں جمعہ دار مت کہو بھنگی، بھنگی مت کہو جمعہ دار کہو، کیونکہ سندھ میں جمعہ دار پولیس والے کو کہتے ہیں۔ کیا آپ کو بتا دوں، جمعہ دار کا مطلب ہی ہوتا ہے جو جمع کرنے والا ہے، تو چونکہ اس کا کام بھی ہوتا ہے لوگوں کو، چل بھائی اس ملزم کو پکڑ کے لا، اس کو بھی لا، اس کو بھی لا، سب کو لا کے حوالات میں جمع کر دیتا ہے، اس لیے اصل میں وہ ہے جمعہ دار، لیکن یہ کہتا ہمیں جمعہ دار کو بھنگی کہو گے ناراض ہو جائے گا، حالانکہ ہے بھنگی۔ نائی بولتا ہے مجھے نائی مت بہو، نہیں کہو، ہیئر کٹنگ سیلون جناب نام لکھتے ہیں، اور جناب اب تو اور بھی اس کے علاوہ بڑے، اب جو میراثی ڈوم ہوتے ہیں اپنے آپ کو میراثی نہیں کہلواتے جی، فنکار، آرٹسٹ، اسی طریقے سے اور دوسرے لوگ ہیں، ناموں کو بدل دیا، چمار موچی کو کہتے ہیں سب، لیکن اس کو چمار بولو گے تو آپ کو گھور کے دیکھے گا، لیکن ہے وہ ہے، اصل اس کا نام چماری ہے۔ تو بہرحال ایک چمار ملا اس کو، کہنے لگا کہ ہاں بھائی حکیم صاحب نے کیا بتایا، کہا کہ بھی نسخہ دیا، کہنے لگا وہ جوتے کے بارے میں کیا کہا جو تمہارا جوتا پھٹا ہوا ہے، اب آپ بتائیے کیا حکیم صاحب کا یہ کام تھا کہ وہ پھٹے ہوئے جوتے کی بھی کہتے کہ جا کے سلائی کرا لے بھائی، یا اس کا کام ہے کہ وہ سیکھے دے. حکیم کے پاس جاؤ گے تو وہ اپنی حکمت کی بات بتائے گا، اپنی دوا دارو تمہاری کرے گا، تمہارے جسم کی اصلاح کی فکر کرے گا. اب حکیم سے تم اگر چاہو کہ جوتے کٹواؤ تو یہ تو اس کی توہین ہے. اسی طریقے سے اہل علم کے پاس جا کے تم دین کی باتیں سیکھو. وہاں ہم تو جا کے یہ کہتے ہیں جی کاروبار نہیں چل رہا، وہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ بس سونا جو ہے نا وہ ہمارے گھر پہ برسنے لگے، خون برسنے لگے. اسی لیے تو حضرت عائشہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم یہ نہیں کہتے نہ حاضر ہوں دعا کے واسطے، با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے، اللہ کے لیے ملے، اللہ والوں سے اللہ حاصل کرنے کے لیے ملے، اپنی دنیا کے لیے نہیں. دنیا خود بخود ملے گی انشاءاللہ. آپ جب کھڑکی گھر میں لگا لیں گے تو اس سے اذان کی آواز کی نیت کر لیں گے تو ہوا تو خود بخود آئے گی، لیکن اگر صرف کھڑکی ہوا کے لیے لگائی ہے اذان کی نیت نہیں ہے تو اذان کی آواز تو آئے گی، ثواب نہیں ملے گا. لیکن نیت یہ کریں گے کہ اس سے اذان کی آواز گھر میں آئے گی تو یقیناً اذان کی آواز بھی آئے گی، اور ہوا کے لیے کھولیں گے تو ہوا بھی آئے گی انشاءاللہ. اس لیے اپنی نیت کو صحیح کریں اور اپنے جو ہے معاملات کو صاف رکھیں. پھر اہل علم کے اہل اللہ کی مجلسوں میں جانے سے انسان کی کوئی کہ اپنے لیے محنت کر رہا ہے. یہ آنا جانا ایسے بیکار نہیں ہوتا. اگر آدمی آتا رہے اور آنے کا مقصد بھی ہو با مقصد تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتے. اور آہستہ آہستہ سوجھ بوجھ بھی پیدا ہوتی ہے. لوگوں کو پہلے نہیں سمجھ میں آتی پھر آتی رہتی. کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو پہلے شعر کا مطلب بھی نہیں سمجھتے تھے، کہ الحمدللہ ان کی ذہن میں ان کے دماغ میں خوب شعر آتے ہیں. اور شعر کا مطلب سمجھنا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ نہیں سمجھے تو کوئی خدا نہ کرے مسلمان نہیں ہوتا آدمی. لیکن مقصد یہ کہ مشکل دیکھیں نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی قالین بننا نہیں جانتا تو یقین اس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جو جانتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ادھر دیکھتے رہیں گے اور ان کی انگلیاں جلتی رہتی ہیں. جیسے ٹائپ رائٹر، جو آدمی جانتا ہے ٹائپنگ کرتا ہے تو ٹائپسٹ کو آپ دیکھیے، وہ ایک منٹ کے اندر 60-70 حروف بھی لکھ سکتا ہے، اور اس طرح لکھ سکتا ہے کہ انگلیاں چلتی رہیں گی اور آپ سے باتیں بھی کرتا ہے. غلطی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جن لوگوں کو پریکٹس بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ سارے کام بآسانی کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ مجھے کہے کہ کر دو بھائی تو میں تو ایک لفظ دیکھوں گا ادھر، پھر اس کو ادھر پتہ چلے گا کہیں کا کہیں ہو گیا، 6 کو 9 لکھ دیا، 9 کو 6 بنا دیا. تو بات وہی ہے کہ اسی طریقے سے جب ہم دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دین بھی آ جائے گا، پھر اس پر عمل کرنا بھی آسان لگے گا. لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو چلنا مشکل ہو جائے گا. جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں، اب دین اگر ان کو ماشاءاللہ جو ان کے شوہر یا ان کا بھائی والد محنت کرتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ گھر میں دین ہوتا ہے، لیکن اگر وہ محنت نہیں کریں گے گھر میں تو ان بیچاریوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. لیکن میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان پر سختی مت کریں، نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ دین کی بات سکھائیں، وہ یقیناً ہم سے زیادہ اچھی عمل کرنے والی ثابت ہوں گی، بشرطے کہ آپ حکمت محبت پیار سے لے کر چلیں. تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو اچھی بات کو نہ لے. بات صرف اتنی ہوتی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرتے رہیں، یعنی کسی کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ یا اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے، میں اپنے جو بات کہوں ایسی تاثیر ہو کہ دوسرے کے دل پر جا کر اثر انداز ہو، اور اس کا بھی فائدہ ہو دنیا آخرت کا ہمارا بھی ہو. تو اللہ سے دعا کر کے پھر آپ کریں. دعا کے اندر بڑی میں نے تاثیر دیکھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. کوئی چیز اگر تقدیر کو بدلنے والی ہے تو صرف دعا، اس کے سوا کوئی چیز نہیں. اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھا بھی دیتے ہیں. ابھی جن صاحب کا کہہ رہا تھا کہ اسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے مجھے واقعی بہت صدمہ ہوا تھا، بے انتہا. اور اللہ سے دعا کرتا 7-8 دن تقریباً وینٹیلیٹر پہ ہی رہے، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے بس اب مجھے ان کے بچوں نے بھی یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ صحت اب دعا کرتے بس اللہ معافیت عافیت کا معاملہ کریں. عام طور پہ جب کسی کو ان سے نا امید ہو جاتا ہے انسان تو یہ کہتا بس یہ اب یہ دعا کریں اللہ عافیت دے دے جو بھی ہو صورت، ہم مطلب ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ کل اللہ نے بڑی عافیت کے معاملے فرمائے، ہوش میں بھی آ گئے، پہچان بھی رہے ہیں سب کو. ابھی اگرچہ بات چیت پہ پابندی ہے لیکن الحمدللہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ تو اپنے فضل سے ایک دفعہ تو موقع ایسا دے دے کہ ان سے بات چیت بھی ہو جائے، یہ ہمیں دیکھ لیں ہم انہیں دیکھ لیں. تو میں نے بتایا تھا تقریباً 85-90 سال کی عمر کے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے اچھے انسان. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے. تو آج میں بطور خاص گیا دیکھنے کے لیے الحمدللہ، اور میں نے بلکہ ہاتھ اسی لیے نہیں ملایا تھا، انہیں تکلیف ہوگی چونکہ ابھی تک بیڈ پر تو ہیں وہ، لیکن انہوں نے خود ہی ہاتھ ہلایا کہ ہاتھ ملا ہو مجھے، تو خیر پھر ہاتھ بھی ملا لیا ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس کو چاہیں. ایک دفعہ ہمارے ایک عزیز سعودی عرب سے آ رہے تھے، اب جمعہ کا دن تھا تو میں جمعہ اتفاق سے جہاں حضرت معتقی صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو میں گلستان جوہر چلا جاتا ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں. تو دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی ٹائم ایسا خطرناک ہے، ایک بجے انہوں نے آنا تھا، وہ ایک پانچ پہ ہمارے یہاں نماز، اب وہ نکلیں گے باہر تو پریشان ہوں گے بےچارے، لیے جانا بھی میں نے تھا، ہمارے ایک دوست تھے. انہوں نے دوران خطبہ، دونوں خطبوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، ان میں سے ایک وقت یہ بھی، میں نے اس دن دعا اللہ سے ہی مانگی کہ یا اللہ بس کچھ ایسی تدبیر، ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ہم داخل ہوں سامنے اور وہ سامنے سے آ رہے ہوں. یہ میں نے دعا کی. اور جب باہر نکلے گاڑی میں بیٹھ کے نماز نماز پڑھا، تقریباً 1:35-40 پہ نکلے، ایک بجے آنا. میرے ساتھ جو تھے میرے ان سے بھی کہا، میں نے کہا کہ بھئی اللہ سے دعا تو مانگ کے چلے، دیکھو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. اب یقین کریں، پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور جیسے ہی فٹ پاتھ پہ قدم رکھا جہاں لوگ آتے ہیں رکتے ہیں سامان لے کے، دیکھا تو سامنے سے دونوں چلے آ رہے. بس اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اپنے بندوں کی، بعض اوقات ہاتھوں ہاتھ دکھا دیتے ہیں، بعض اوقات کچھ وقت لگتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ قبول نہ ہو تو یہ آدمی سوچے کہ جی میری تو ہوئی نہیں رہی، میں تو ایک سال سے دعا کر رہا ہوں. بعض اوقات وہ ہمارے حق میں مفید نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے ہاتھوں ہاتھ اس کو کر دیتے ہیں پورے. تو اس لیے اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، عادت ڈالے مانگنے کی، ہر معاملے کے اندر اللہ سے رجوع کرنے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ اس سے ہماری دین دنیا آخرت سب بنتی. اور اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر کسی بھی مسلمان کے لیے اس کی غیبوبت میں، غائب ہونے کی حالت میں، یعنی جب وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، آپ اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کیجیے، ہدایت کے لیے دعا کیجیے، بیمار ہے تو شفایابی کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور جو دعا کے طور طریقے ہیں ان کو اپنا کر، حرام سے اپنے آپ کو بچائیے، حلال طریقے اور جائز طریقوں سے حضرت جو رزق حاصل ہو وہ کھائیے. ہمارے حضرت والا تو کبھی کبھی یہی فرماتے ہیں کہ بھئی اگر کسی شخص کو میسر نہیں ہے تو کم از کم سمندر میں جا کے اپنے کپڑے کسی نہر میں جا کے اتار دے، تاکہ حلال پہنا ہوا کپڑا بھی نہ ہو اور کھایا پیے بھی نہ ہو، تو تاکہ پیٹ میں حرام بھی نہ ہو اور بدن بھی حرام مال کے کپڑے پہنے ہوئے نہ ہو، تب وہ اس حال میں چونکہ چھپا ہوا ہی ہوگا، جسم تو مستور ہوگا، اللہ سے دعا کر لو. تدبیریں تو ہیں نا، لیکن یہ کہ یہ نہ کرے کہ بھئی حرام تو چھوڑوں گا نہیں، بھائی یہی کر لیا کروں گا جا کے. ہم لوگ چل سمجھتے بھی الٹی بات جلدی ہے کہ لو بھائی اب پتا چل گیا کیا کرنا ہے اللہ میں سے دعا کرا کے پھر وہی کام شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو خوب جانتے ہیں. حضرت کے بعد ایک شخص نے خط لکھا اور اس میں یہ لکھا تھا، قرضہ بہت ہے، بے پناہ پریشان ہوں، زندگی میں کبھی نہیں لیا لیکن 5-10 لاکھ کا قرض ہو گیا ہے، اور بس میں بہت پریشان ہوں کیا کروں. اور ایک دفعہ نہیں بار بار یہ خط لکھا. اللہ فرمایا کہ دیکھو بھائی اپنے دل میں ارادہ رکھو دینے کا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیب سے مدد فرما دیں گے. نیت اپنی ٹھیک رکھو کہ دینا ہے، جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، اور مسلسل اللہ سے رابطہ رکھو کہ اللہ یہ قرض ہے آپ ہی دلائیں گے، میں کہاں سے لاؤں. تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھے، ان کے لیے جو اسباب اختیار کر سکتا ہے وہ کرے، اور مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے، اور دل میں اخلاص ہی کے ساتھ یہ نیت ہو کہ بھئی یہ قرضہ میں نے ادا کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کا انتظام کر دیں گے. حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور فرمایا کہ علی یہ دعا پڑھا کرو ادائیگی قرض کے لیے، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ ادا کرا دیں گے. میرا خیال نہیں ایسا کہ شاید ہم پر اتنا بڑا قرضہ ہو جتنا بڑا احد پہاڑ، شاید کوئی کسی ایک شخص پر بھی نہیں ہوگا. احد پہاڑ کئی میلوں پر محیط ہے اور معمولی پہاڑی سلسلہ نہیں ہے وہ، اور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ. لیکن آپ نے فرمایا کہ علی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ ادا کرا دیں گے. تو اس لیے اس سے دعا کو بھی بکثرت پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے بغیر تعداد کی کوئی ضرورت نہیں گننے کی، بغیر اس کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دیں گے. تو اللہ سے تعلق بہرحال ہر معاملے میں ہمیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. يا الله ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ میں لے لے. اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی اپنے فضل خاص سے اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما بلکہ شیطانوں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت میں رکھ. اے اللہ اصل حفاظت آپ ہی کی حفاظت ہے، اصل نگہبان آپ ہی ہیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری نگہبانی فرمائیے. اے اللہ حفاظت فرمائیے ہمارے ایمان کی بھی، ہماری جان کی بھی، ہمارے مال کی بھی، ہماری عزت و آبرو کی بھی. یا اللہ آپ ہی محافظ ہیں، اپنا فضل فرمائیے، اپنے فضل فرمائیے. اے اللہ آپ اپنے بندوں کے لیے کافی ہو جائیے، یقیناً آپ کافی ہیں. اے اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا فضل فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، دستگیری فرمائیے. الیس اللہ بکاف عبدہ، آپ نے خود فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً آپ ہمارے لیے کافی ہیں، آپ ہی کی مدد اصل مدد ہے. اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم استحقاق نہیں رکھتے، اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن آپ، اے اللہ آپ غفار بھی ہیں، آپ رحمان بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، آپ ستار بھی ہیں، آپ تواب بھی ہیں، اے اللہ غفار بھی ہیں. اے اللہ آپ جو ہے دعاؤں کو سننے والے بھی ہیں، اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، بغیر کسی استحقاق کے رحم فرما دے. اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں یہاں بھی ذلیل نہ فرما اور وہاں بھی ذلیل نہ فرما، یہاں بھی رسوائیوں سے بچا اور وہاں بھی پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ وہاں بھی کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، ہم سب کو اے اللہ اپنے مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر شر سے فتنے سے بچا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر شر و فتنے سے بچا، خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں جو فتنے ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہر ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو فتنہ جس رنگ میں بھی ہو، جس روپ میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، یا اللہ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. آپ اپنے فضل سے ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے خاص طور پر یا اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے، آسانی فرما دیجئے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ گھروں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت نذیر بنا دے، اے اللہ آپس کی محبتیں نصیب فرما دے، اے اللہ جب تک آپ نے رکھنا ہے یقیناً رکھنا ہے، کوئی ہمیں اٹھا نہیں سکتا، اے اللہ اور جب آپ اٹھانا چاہیں گے تو کوئی ہمیں یہاں روک نہیں سکتا، آپ اپنے فضل خاص سے ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، جب تک ہم رہیں اللہ عافیت کے ساتھ زندگی دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں آپس سے محبتیں رہیں، اے اللہ اولاد اور والدین کے درمیان، اسی طریقے سے ساس اور بہو کے درمیان، اے اللہ نندے اور بھاوجوں کے درمیان، بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی رضا کے لیے محبتیں عطا فرما، اے اللہ وہ محبتیں نصیب فرما جن سے آپ خوش ہوتے ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے رضا والے کاموں پر متفق فرما دے، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ اپنے فضل سے ہم سے وہ کام لے لیجئے، یا اللہ اس کام کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہوں، جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، جو آپ کو پسند ہو، اے اللہ وہ کام ہم سے کرا لیجئے، اے اللہ جو آپ کو ناپسند ہو اس سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ جو آپ کو اچھا نہ لگتا ہو اس سے ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اے اللہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، گھروں میں خواتین کو اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ نماز میں سستی سے ہماری حفاظت فرما، اسی طرح دیگر اعمال ہیں یا اللہ اپنے فضل سے وہ اعمال بھی صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تو نے جس طرح ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد اللہ جس طرح ہمارے یوسف غزنوی صاحب کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ مکمل صحت عطا فرما، اے اللہ مکمل صحت یاب ہو کر وہ اپنے گھر میں لوٹ آئیں، اے اللہ ان کا سایہ، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے بچوں پر سلامت رکھ، اور بھی جو بیمار ہیں گھروں میں، اے اللہ جن جن بیماریوں میں مبتلا ہیں آپ جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کو شفا یاب فرما، سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، الہ العالمین اپنے فضل خاص سے رحم فرما اور کرم فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں بیمار بھی ہیں، ہمارے گھروں میں مریض ہیں، اے اللہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے آپ جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے ساری بیماریاں دور فرما دیجئے، اے اللہ ساری بیماریاں دور فرما دیجئے، جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارا دین پر چلنا ہمیں آسان فرما دے، اے اللہ اپنے بزرگوں سے محبت ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کو کہا ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، اے اللہ ہمارے دوست احباب کی، تعلق والوں کی، اے اللہ سب اور اسی عزیز و اقارب کی، رشتہ داروں کی، سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے، اے اللہ جو جا چکے اس دنیا سے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ حد نظر تک وسیع فرما دے، اے اللہ قبروں میں انہیں خوش فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.